شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برے اخلاق سے ڈرانے کا باب تھا، جس میں پہلی حدیث تھی ایاکم الحسد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. پیارے رسول نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایسی بری چیز ہے کہ نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سبحان اللہ، مثال بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دی جو واضح ہے، اور مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ جو چیز سمجھ میں نہ آئے، ظاہر مثال جو سامنے ہے اسی سے کو دیکھ کر کے آدمی سمجھے. حسد کیا چیز ہے؟ حسد اصل حقیقت حسد کیا ہے کہ آدمی وہ اللہ کی مرضی سے ناراض ہے. اگر اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو اولاد دے، کسی کو مال دے، اور یہ تمنا رکھے کہ اس کا مال اس کی اولاد ضائع ہو جائے، تو پھر گویا اللہ کی مرضی سے وہ ناراض ہے. اللہ جس چیز سے راضی ہے اس سے راضی نہیں ہے. کسی کا مال دیکھ کر کے یا کسی کا نقصان ہو کر کے، نقصان ہوا دیکھ کر کے خوش ہو، تو حسد اور دل کی جلن کی بات ہے. یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ چیز رہے گی دل میں پلے گی، تو موقع پر، ایسے موقع پر جہاں مال اولاد کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو، اولاد مال ضائع ہونے کا خطرہ، اس میں آدمی مدد بھی کر سکتا ہے، گناہ میں داخل ہو سکتا ہے. کم سے کم کوئی پوچھے گا تو بری بات بھی دل کی جلن سے اس کے خلاف غیبت یا جھوٹ بات بھی نکل سکتی. اس وجہ سے حسد اتنا بڑا مرض ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ نیکیوں کو جس طرح لکڑی کھا جاتی ہے اسی طرح یہ حسد نیکیوں کو، جس طرح لکڑی آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حسد کے مقابل میں ایک چیز ہوتی ہے غصہ، جس کو کہتے ہیں، اور اس کو بھی حسد کے لفظ سے بعض جگہ استعمال ہوا ہے. پیارے رسول نے فرمایا دو چیزوں میں حسد کی جا سکتی ہے. وہاں حسد کے معنی تمنا اس چیز کے ملنے کی، ہمیں کسی کو دیکھا کہ الحمدللہ اچھی حالت میں ہے، عالم ہے، فاضل ہے، نیک صالح ہے، اس کی اولاد صالح ہے، تو اس کے دل میں حسد پیدا نہ ہو کہ اس کی یہ نعمتیں اس سے ظاہر ہو جائیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنائے. یہ حسد جائز ہے، اس کو حسد عربی میں کہتے ہیں، لیکن اصل معنی اس کا غصہ کا ہے. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دے، لیکن اگر ہمارے دل میں ہوا کہ ان سے چھین کر کے مجھے دے دے، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. سر رسول انساد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال عنه رضي الله عنه قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الرسول نے فرمایا کہ وہ شخص طاقتور نہیں ہے جو لوگوں کو اکھاڑے میں پچھاڑتا پھرے، طاقتور وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے. الذي يملك نفسه عند الغضب، غصہ آئے، اور غصے میں ہو سکتا ہے کسی کو موقع پا کر کے کمزور کو ایک گھونسا مار دے، عمر بھی جائے، تلوار سے، بندوق سے مار سکتا ہے، لیکن اگر وہ کمزور ہے طبیعت کا، تو یقین یہ سب کچھ کر گزر جائے گا، اور بعد میں وہ اپنے کیے پر روئے گا. لیکن آدمی جو عقل کا مضبوط ہے اور دل کا مضبوط ہے، اللہ کے اوپر اس کا ایمان قوی ہے، قوی کا مطلب اس سے معنی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ قوی ہے. اسی طرح اگر ہم اس کو مارتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پر، ہمیں نفوت آ گئی، غصہ آ گیا اور کچھ، تو پھر اللہ کو سوچ کر کے اپنے کو مضبوط کر لیتا ہے اور عام لیتا ہے. تو جو آج کل بھی آپ دیکھیں، نہ کوئی غصہ ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ بیچارے شوگر کے مریض، معلوم ہوتا ہے بلڈ پریشر کے مریض، ایسے ہی کہتے ہیں. یہ کمزوری کی دلیل ہے حقیقت میں. لیکن آدمی غصے کے وقت تو بہت ہی حلم اور بردباری سے کام لیتے ہوئے اگر اپنے پر قابو پا لے، تو اس کو کہا جائے گا کہ دل کا بھی مضبوط ہے، جسم کا بھی مضبوط ہے، جان کا بھی مضبوط ہے، ایمان کا بھی مضبوط ہے. ایمان کی کمزوری سے بہت کچھ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. اسی وجہ سے رسول نے شدید قوی کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف اس معنی میں نہیں کہ وہ موٹا تگڑا اور جسم کا قوی ہو. نہیں، آدمی کمزور ہوتا ہے لیکن ایمان اس کا بہت ہی مضبوط ہوتا ہے، آدمی چھوٹا ہوتا ہے اس کا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹے قد کا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ہی چھوٹے قد کے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ جیسے چھوٹا ایک کمرہ کو نئی فن چھوٹا کمرہ مولیا علمن علم سے بھرا ہوا ہے. اور پیارے رسول اسی حدیبیہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود کسی درخت سے مسواک توڑنے لگے تو ہوا کے جھونکے سے وہ لٹک گئے تھے اس میں ٹہنی سے. لوگ ہنس پڑے تو لوگوں نے کہا کس چیز پر ہنس پڑے تم لوگ؟ تو کہا کہ من دقت سے ساقی، ان کی پاؤں اور ان کا جسم اتنا پتلا ہے کہ وہ ہوا ان کے ساتھ پھیل گئی. تو رسول نے فرمایا اللہم اثقل عند اللہ فی المیزان من احد. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ میزان میں بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ان کی ٹانگیں زیادہ وزنی ہیں. تو آدمی دیکھنے میں ہلکا پھلکا ہو لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا لیس شدید البسرا، جو پچھاڑتا پڑے لوگوں کو کشتی میں وہ قوی ہے، وہ قوی اور طاقتور نہیں ہے. طاقتور وہ شخص ہے کہ غصے کو پچھاڑتے غصہ اس کو نہ پچھاڑ سکے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے دن یہ تاریخی چیز کا سبب بنے گی، لوگوں کو روشنی کی ضرورت پڑے گی. میدان محشر میں بہت سے ایسی جگہیں آئیں گی جس میں ایک جگہ ایسی ہوگی کہ سورج بہت ہی قریب کر کے ہو کر کے اور اپنی تپش سے لوگوں کو جلاتا ہوگا. اس میں لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اعمال کے بنسبت کسی کا پسینہ گردن تک، کسی کا پسینہ اس میں گھٹ رہا ہوگا ناک تک، کسی کا سینے تک، اس طرح ہوگا. ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہاں اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، آگے چلنا پڑے گا. ایک موقع آئے گا پل صراط کا، یہ سب تو آپ نے سنا ہوگا، اس کو پار کرنا ہوگا. تو وہاں اس وقت اندھیرے میں جس کو اللہ تعالیٰ ومن لم یجر اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہیں بنائے گا اس کے لیے نور وہاں ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو نور کس کو ملے گا؟ ان مومنوں کو جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. کافر لوگ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم قیل انظروا من ورائکم فالتمسوا نورا. کافر کہیں گے مسلمانوں کو دیکھ کر کے، ایمان والوں کو، کہ تمہارے پاس نور ہے، ذرا سا رک جاؤ ہم تمہاری روشنی میں چل لیں. تو کہا جائے گا کہ نہیں، پیچھے سے جاؤ اور اپنا جس طرح دنیا میں تم نے نہیں نور ڈھونڈا تھا، جا کر کے دنیا میں ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ نور دنیا سے ملا ہوا ہے، دنیا ہی کے اعمال کی بنا پر. تو قیامت میں اس وقت ظلم والے، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، ظلم کہتے کیا ہیں؟ کمزور پر نہ حق اس کو دبانا، نہ حق اس کو ستانا. یا عربی میں ظلم کے معنی کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو جس لائق ہے اس لائق اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے. ماں باپ کا جو حق ہے ان کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہوا. بیوی بچوں کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، بڑے کا احترام کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے. وہ تو شیف غیر محلے ہی کہتے ہیں، ہر اس چیز کو جہاں رکھنے کا حق ہے اس کو نہ رکھا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں. ٹوپی کو پیر میں پہن لے تو کہیں گے یہ ظلم کر لیا اس نے، جوتے کو سر پہ رکھ لے تو وہ کہیں گے یہ ظلم ہے. یعنی عربی کے محاورے میں اس کو ظلم بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح گویا کوئی بھی کام جو ناحق ہے اس کو کرنے سے ظلم ثابت ہوگا، اور یہ ظلم قیامت کے دن. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا کسی حال میں جائز نہیں. دوسری چیزیں تو برداشت بھی کی جا سکتی ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا سب سے بڑا ظلم ہو گیا. گویا عبادت کو غیر محل ہی رکھا گیا، اس کی جگہ پر اس کو نہیں استعمال کیا گیا. عبادت اور پوجنا صرف اللہ کے لیے ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کسی دوسرے کے ساتھ اللہ کے اوصاف کو، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے اس کو دوسرے کے لیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے لیے صرف ذبح کرو، ہمارے نام سے ذبح کرو، اور صرف میرے لیے صلاۃ پڑھو، میرے لیے سجدہ کرو. قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے پیارے رسول کہ میری صلاۃ اور میرا ذبح کرنا، قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی میری زندگی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اب اگر اس کو اس چیز کو جا کے قبر کے ساتھ قبر پر ذبح کر رہا ہے، قبر کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، کسی اور کے لیے صلاح پڑا ہے، تو سب سے بڑا ظلم ہو گیا، کیونکہ اس کو دوسری جگہ پر رکھ دیا. وضو شیخ غیر محلی، اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق کو چھین کر کے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے دوسری جگہ فرمایا الکبریا اور ردائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریا اور ردائی، بڑکپن بڑا ہونا مطلق میں ہی سب سے بڑا ہوں یہ میری چادر ہے. فمن نازانی جس نے میری چادر کو کھینچی فقط اغضبنی مجھے غصہ کر دیا. کہ ایک عام آدمی اس کے سر سے اگر ٹوپی اچانک کھینچ لیا جائے تو وہ برنگیختہ ہو جائے گا, غصے میں بھر جائے گا, چے جائے کہ چادر کھینچ کر کے ننگا کر دیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا اس طرح کی مثال دی ہے کہ آدمی ڈر جائے. فمن نازانی وہ میری چادر ہے جس کو میں پہنتا ہوں, میں پردہ پوشی میری ہوتی ہے اس سے, اور جس نے کھینچ لیا تو گویا اس نے مجھے غصہ کر دیا. کتنی واضح مثال ہے. اس وجہ سے شرک کو سب سے بڑا گناہ کہا گیا. ان شرک لظلم عظیم سب سے بڑا گناہ ہے, اور اس ظلم عظیم کو اس نے وعدہ کر لیا, اعلان کر دیا کہ ہم کبھی معاف نہیں کریں گے جب تک توبہ کر کے استغفار کر کے نہ آئے گا. کرتے ہوئے شرک کرتے ہوئے اگر مرا تو پھر ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو تو گویا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامۃ. ظلم کے درجات اللہ کے ساتھ, اللہ کے حق میں ظلم, بندوں کے حق میں ظلم. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے, اور ظلم ایسی چیز ہے حقیقت میں, لوگ چلتے پھرتے اس کو ظلم کیا کرتے ہیں لیکن اس کا احساس نہیں, کیونکہ دل ہمارا کالا ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں. کسی نے ذرا سی کوئی بات کہہ دی تو وہاں کہتے ہیں کہ سب کچھ, جیسے کسی پٹھان کے بارے میں کسی نے کہا, پٹھان صاحب نے کہا کہ بھائی عالم تھے اور ان کو کسی نے آ کر کے کچھ سرزنش کی اور کہا کہ تم ایسی بات کہتے ہو, تو غصہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ دیکھو پڑھ لکھ کے عالم تو ہو گئے لیکن اصل نہیں بھولا ہے, یہاں سے نکل جائے اور نہ خیریت نہیں ہے. تو حق بات کو قبول کرنا تو ضروری ہے, لیکن اب وہ اپنی پٹھانی دکھانے لگے تو قصہ مشہور ہے لوگ. تو ایسا کرنے لگتا ہے آدمی, ظلم چلتے پھرتے کسی نے کوئی حق بات کہہ دی اس کو سمجھنے کے بجائے اور اس پر بگڑ گئے, اس پہ اس کے خلاف دشمنی شروع کر دی. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ ناجائز ان کو غلط بات کہا, ناجائز ان کو ستایا, گالی مار پیٹ, یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی سمجھی جاتی ہیں لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی ہو سکتی ہیں. اس وجہ سے آدمی کو بہت ہی بچا کر کے پیر جہاں رکھے وہ پھونک کر کے رکھے کہ کہیں کانٹے پہ نہیں تو پڑ رہا ہے, یہ کوشش ہونی چاہیے. آدمی اسی وجہ سے رسول نے مثال دی کہ دنیا کی مثال ایسے جیسے آدمی خاردار جھاڑی سے گزر رہا ہے تو کس طرح بچ بچا کر کے کپڑے اپنا گزرے گا کہ کانٹوں میں ہمارے کپڑے پھنس نہ جائے. اسی طرح یہ دنیا ہے, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انہی مصائب کے ساتھ اور معاصی کے ساتھ گھیر رکھا ہے. حفت الجنت بالمکارم, جنت انہی چیزوں کے ساتھ گھیر دی گئی, انہی سے بچ کر کے پھر آدمی جنت میں جائے گا. الظلم ظلمات یوم القیامۃ, قیامت کے دن یہ ظلم آگ بن کر ان کے اوپر بجلی بن کر گرے گا, بن کر گرے گا اور اندھیرے کا سبب بنے گا, جہاں کی لوگوں کو روشنی کی ضرورت پڑے گی وہاں ان کو روشنی نہیں ملے گی. پھر دوسری روایت میں پیارے رسول نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامۃ, ظلم سے بچو کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنیں گے. واتقوا الشح اور بخیلی سے بچو, فإنه أهلك من كان قبلكم. بخیلی شہید آدمی, بخیلی کس چیز, بخیل سب سے پہلا بخیل ہوا ہے جو اللہ کا حق نہ دے. اللہ نے بہت کچھ دیا, بہت کچھ دے کر کے تھوڑا سا مانگا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے, واللہ غنی حمید, لیکن اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے, تمہاری ہی مطلب کے مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا بخیل ہوا ہے جو زکات نہ دے, اللہ کا حق نہ دے. سب سے بڑا بخیل ہوا ہے جو کسی دوسرے کا حق, بیوی بچوں کا حق نہ دے, بھائی کا حق دینا دے, باپ کا حق نہ دے. سب سے بڑا بخیل یہ ہے, اسی بخیلی نے لوگوں کو, پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. یعنی جس طرح وہ ہلاک ہوئے, اسی بخیلی کے بنا پر کوئی بھی ہلاک ہو سکتا ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا اپنی امت کے لیے, پیارے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں, کوئی بھی نیک چیز جو اللہ تعالیٰ اچھی چیز جو ہمیں بتائی ہے خیر کی میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اور کوئی بھی چیز جس میں شر ہے تمہارے لیے اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ شر کی چیز ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو پیارے رسول نے کہا ہے کہ اس سے بچو, صرف بخیلی سے بچو. فإنه أهلك من كان قبلكم, تم سے پہلے کی قوموں میں سے بہت سے لوگ اسی بخیلی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ایک مرتبہ ایک صاحب آئے, ایک صاحبہ آئی پیارے رسول کے پاس, اور انہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کی. پھر آخر میں پیارے رسول نے کہا اور کچھ ان کے بارے میں کیا جانتی ہوں, تو کہا اللہ کے رسول لیکن وہ بخیل بہت ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا وَأَيُّ دَاعٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ. أَيُّ دَاعٍ, دا مرض کو کہتے ہیں, کہ بخل سے بڑھ کر کے کون مرض ہو سکتا ہے. جب کسی کا حق مار لے گا آدمی تو ظاہر بات ہے اس کے ذمے قیامت کے دن آ کر کے لوگ اس سے طلب کریں گے اپنے حقوق کو تو پھر اس کی نیکیاں چھین لی جائیں گی. یہ سب سے بڑا مرض ہے. پر رسول نے اسی طرح فرمایا ہے روایت میں کہ قیامت کے دن آئے گا کسی نے اس کو مارا ہے, کسی نے اس کو گالی دی ہے, کسی اور کو گالی دی ہے, کسی کا مال چھینا ہے, کسی کا کو ناحق ستایا ہے, سب آ کر کے گھیر لیں گے اور سب کو اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی. اگر اس کی کچھ نیکی رہ جائے گی تو اس کا حساب دیکھا جائے گا, نہیں نیکی رہ جائے گی تو گھسیٹ کر کے نیکیوں کے باوجود نیکیاں چھین لی گئیں گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. جس وجہ سے حقوق العباد کا مسئلہ حق اللہ شرک کے علاوہ اور حق اللہ سے زیادہ عام ہے. اللہ تعالی حج زکات اور دوسرے اس طرح کے اعمال کو معاف کر سکتے ہیں لیکن وعدہ کردہ شرک کو نہیں معاف کریں گے. اسی طرح حقوق العباد کو بھی اللہ تعالی جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا اس کو اللہ تعالی معاف نہیں کریں گے. وعن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا. میں تمہارے اوپر جس چیز کا سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں زیادہ ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر کا ارتکاب کرو گے. مجھے بڑا ڈر ہے کہ تم شرک اصغر کا. شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا الریا. دکھاوے کے لیے بہت سی چیزیں کی جائیں گی. ایک مسلمان کا کام چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. اسی وجہ سے سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے انما الاعمال بالنیات. تمام عمل کی صحت اور قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت صحیح ہے اللہ کی رضا مقصود ہے تو بیوی کے ہاتھ میں مذاق میں بھی بیوی کے منہ میں مذاق میں بھی آپ لقمہ ڈال رہے ہیں تو اس میں اجر ملے گا تمہارا. پھر رسول نے فرمایا حتی اللقمۃ التی یضع فی امرأتی. اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ اس کو خوش کرے اور اس کو خوشگوار زندگی گزرے ان کی, تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا. یہاں تک کہ پیارے رسول سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی شہوت بھی پوری کرتا بیوی کے ساتھ تو اس کو اجر ملتا ہے نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط چیزوں سے بچائے, نیک اولاد دے. اس نیت سے ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ ہم بستری, تو وہ بھی اجر کی چیز ہوگی. سبحان اللہ, کہتے ہیں صحابی اس کو بڑی بات سمجھ کر کے یأتی احدنا شہوت, مسلم شریف کی روایت ہے یأتی احدنا شہوت ویوجر علیہ. ہم تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور اس پر بھی اجر ملے گا. تو پیارے رسول نے کتنی واضح کہ اور اللہ تعالی نے آپ کو جو فصیح اور بلیغ انداز عطا فرمایا تھا آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر کسی شہوت کو حرام میں وہ خرچ کرتا تو اس پر گناہ ہوتا کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا, ضرور ہوتا. تو پیارے رسول نے فرمایا اسی طرح تم نے اس کو حلال میں استعمال کیا تو اجر ملے گا. تو یہ ہے یہ کس وجہ سے ہر مسلمان کا اگر پانی پی رہا ہے تو بسم اللہ کر کے اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی مرضی ہو کھڑا ہو کر کے نہ پیئے اور بائیں ہاتھ سے نہ پیئے. یہ سب آداب برتتے ہوئے اگر آدمی اس لیے سے پیے کہ اللہ تعالی ہمیں طاقت دے ہم اللہ تعالی کی دین کی خدمت کریں اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اس کا پانی پینا کھانا کھانا سب کچھ عبادت میں ہے. مسلمان دوسرے لوگ ٹھیک ہے, دوسرے قوموں کے لوگ تو اس میں کچھ لوگ تو دین سے متعلق ہیں لیکن دنیا کے امور کو دین سے نہیں جوڑتے ہیں. کچھ لوگ تو یا اکثریت آج کل جہاں ترقیاں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں وہاں تو دین سے بیزار ہیں, دین کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جو لوگ کچھ بعض قومیں جو دین سے متعلق بھی ہیں ان کے یہاں دین کا تصور صرف جو ان کی خاص صلات ہے یا ان کا خاص ذکر الہی کے نام سے یا جو رسم و رواج ہے اسی اعتبار سے وہ اپنا کر لیتے ہیں, گرجا گھر میں جا کے گھس جائیں یا مندر میں اور کچھ, لیکن دنیا کے معاملات میں آزاد ہیں. یہی مال کماتے ہیں جس میں سود بھی لیتے ہیں سب کچھ ان کے یہاں جائز ہے. لیکن ہم مسلمانوں کے ہاں اخلاقی طور پر یہ سب چیزیں ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ نقصان نہ پہنچائے, سود ایک غریب سے لے کر کے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سود میں ہلاک ہو جاتے ہیں, اس کو صرف اخلاقی طور پر بھی سوچا جائے تو بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. اور اس کے نقصان کی بنا پر چونکہ ایک مسلمان ہم سے ستایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے. اسی طرح آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں اس میں کوئی مال چھپا رہے ہیں غلط, اس کو بھی دین کے ساتھ کر اللہ نے جوڑ رکھا ہے. اگر عیب کی چیز ہے تو اس کو عیب سامان میں عیب ہے تو اس کو بتا دو, جانور میں عیب ہے تو بتا دو, گاڑی میں عیب ہے تو بتا دو. ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گزر رہے تھے, بارش ہوئی تھی, دیکھا کہ ایک صاحب گیہوں کا ڈھیر لگائے ہوئے ہیں اور اوپر سے گیہوں سوکھا ہوا ہے آپ نے ہاتھ اس میں ڈالا، فادخل یده فی، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس میں ڈالا، فنالت یده بللن، نالت اصابعہ بللن، آپ کی انگلیوں میں پانی کا اثر ملا، نکالا آپ نے، ما ھذا یا صاحب الطعام، کھانے والے کیا ہی کیا تم نے، کہا اللہ کے رسول بارش نازل ہے، کہا تھا اللہ جعلت فوق، اس کو اوپر کر دیتے بھیگا ہوا تاکہ آدمی دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ ڈھیر خریدا کرتے تھے لوگ اس طرح دیکھ کر کے. تو ہر وہ چیز ایک مسلمان کی دین اور ایمان سے جڑی ہے، کسی سے بات کر رہا ہے اگر ہنس کر کے بات کر رہا تبھی اس کو اجر ملے گا سبحان اللہ. پر رسول نے فرمایا کہ تمہارا تمہارے بھائی کے سامنے ہنس دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے سبحان اللہ، صدقہ ہے، یعنی زکات کی عطیت دونے اس کا تمہیں اجر ملے گا. اس وجہ سے آدمی کو اپنی نیت جو ہے اللہ کے لیے سر رکھنی چاہیے، کسی کے دکھانے کے لیے نہیں. یہی شرک کے اثر ہو جائے گا اگر ہم اچھا برتاؤ کسی سے کر رہے ہیں صرف دکھانے کے لیے اور اللہ کی مرضی نہیں ہے. کسی کی ضیافت کر رہے ہیں تو اللہ کی مرضی کے دیکھ کر کے نہیں، دکھانے کے لیے، ان سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے. کوئی بھی کام، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر کے آدمی اگر اکیلے کہیں سفر کر رہا ہے تو نماز ہی نہیں پڑھے گا، اور لوگوں کی بھیڑ میں رہے گا تو اس معنی میں نماز پڑھے گا کہ لوگ ہمیں بے نمازی نہ کہیں. یہاں بھی واضح طور پر ریا اور دکھاوے کی بات ہو گئی. پیارے رسول نے واضح طور پر فرمایا من صلی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے صلات پڑھی لوگوں کے تو اس نے شرک کیا، کیونکہ یہ چیز تو صرف اللہ کے لیے چاہیے، تم نے دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے خرچ کیا زکات، مال خرچ کیا دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے یا زکات دینے والا ہے، تو اس نے شرک کیا. اس وجہ سے مسلمان کو دکھانے کی بات نہیں ہونی چاہیے. اور وہ بعض چیزیں ایسے ہیں جیسے کہ ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہوگا، ابھی یہ حدیثیں گزر چکی کہ بعض حالات ایسے ہیں کہ چھپ کر کے جس قدر آدمی کرے گا بعض عبادتیں اللہ تعالیٰ کیا وہ بہت ہی پسند ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ اطعم اخش السلام اطعم الطعام وصلوا باللیل والناس قیام، سلام زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ اس کو، جہاں بھی ملو لوگوں کو سلام سلام سلامتی دیتے رہو، سلامتی کی دعا کرتے رہو. اطعم الطعام، لوگوں کو کھانے کھلاؤ. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبه، دل نہیں چاہتا ہے، مال کی محبت کے باوجود بھی دل کی نافرمانی کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. اطعم الطعام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگ سو رہے ہیں اس تنہائی اور تاریخی میں تم نماز پڑھو. تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہوگا، ہو جاؤ گے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح چھپ کر کے آدمی کرے گا اسی طرح اخلاص ظاہر ہوگا تنہائی میں. بہت سے بزرگ ایسے تھے کہ روتے رہتے تھے کمرے میں اپنے، ان کے بچے اگر آ گئے تو اچانک چہرہ بدل لیتے تھے کہ کہیں یہ نہ سوچ دیکھ لیں کہ یہ رو رہے تھے اور دکھاوے کی بات نہ ہو جائے. سبحان اللہ. پیارے رسول نے خود فرمایا کہ کبھی کبھی آدمی صلات میں داخل ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے اپنی صلات اچھی بنا لیتا ہے، لمبی کر لیتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھتے ہوتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ بڑی اچھی نماز پڑھا، یہ بھی شرک میں داخل ہو گیا. تو ریا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں وہ یہ کہ تم شرک اصغر کا ارتکاب نہ کرو. وہ کیا ہے شرک اصغر؟ ریا، دکھانے کے لیے کام کرو. جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ کی مرضی پیش نظر ہوگی تو آدمی کسی کو دیکھے کسی کو نہ دیکھے وہ اللہ کا کام کرتا رہے گا. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب لوگوں کی جھرمٹ میں رہیں گے تو اٹھ کر کے نماز پڑھ لیں گے، تنہائی میں ہے تو لیٹے ہیں پڑھے ہیں سوئے ہیں نمازیں ضائع کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. تو کوئی شک اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کتاب العلم میں، کتاب الایمان میں امام بخاری نے ذکر کیا ہے پہلے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کو آدمی بہت اچھا لگتا ہے کہ فتنے سے دور، فتنے کے زمانے میں فتنے سے دور بھاگ کر کے چند بکریاں لے کر کے پہاڑ کی کسی ٹیلے پر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہاں اذان کرتا اور نماز پڑھتا ہے. یعنی وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو، لیکن وہ وہاں یہ بھی ہے کہ زندگی کے اسباب بھی وہ ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ زندگی کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اسباب چاہیے. بکریاں چند لے کر کے وہاں چراتا ہے اور وہاں اذان بھی دیتا ہے اکیلے اور نماز بھی پڑھتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اگر فرض نماز اکیلے بھی پڑھ رہا ہے کہیں دنیا چاروں طرف کوئی نہیں ہے لکھوں تک میدان ہے، پھر بھی وہاں مشروع ہے کہ آپ اذان کہیں. بہرحال تو جس قدر آدمی چھپا کر کے کام کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز، یعنی
اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھ کر کے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ظاہر کرنا بھی اچھا رہے گا, بعض حالات میں ظاہر کر لینا کسی چیز کا تاکہ لوگ اس کے پیچھے چلیں. ان حالات کو بھی علماء نے بعض حالات میں مصلحت کے مطابق کہا ہے کہ جائز ہے, لیکن جہاں نفس امارہ کو یہ اس نفس امارہ میں یہ آ جائے, یہ خیال آ جائے کہ نہیں لوگ دیکھیں ہمیں, وہاں اس کو اپنے نفس کی نافرمانی کرنی چاہیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث, منافق کی نشانیاں تین ہیں, اذا حدث کذب باتیں کرے تو جھوٹ بولے, وہ اذا وعد اخلف وعدے کر کے وعدہ کا خلاف کرے, وہ اذا تمن خان کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دے. یہ منافقین کی نشانی ہے. ایک روایت میں ہے کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں, ایک نشانی ہے تو اس قدر وہ منافق ہے چوتھا درجے کا, اور اگر دو نشانیاں ہیں تو آدھا منافق ہے, اور اگر چاروں نشانیاں مل گئی کان منافق خالص, خالص منافق ہے. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ آدمی تھا, منافق اصل وہ لوگ تھے جو پیارے رسول کے زمانے میں کفر دل میں چھپائے ہوئے ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ نواکم ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جب وہی داخل ولا شیاطین قالوا ان معكم, جب اپنے شیطانوں کے پاس جائے کہتے تھے ہم تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے مانا ہم مستہزئون, ہم ان لوگوں سے مذاق کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ تھے واقعی اس طرح کا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے, اسی وجہ سے اللہ تعالی نے کہا ہے ان کی تعریف کی ہے, پھر رسول نے بھی ان کی توصیف بیان فرمائی ہے کہ یراؤون ولا یاتون الصلاۃ الا کسالا, یراؤون الناس نماز میں بہت سی بوجھ ہو کر کے, کیونکہ اللہ سے ان کو کوئی امید ہے اللہ کی نماز پر یا اللہ کے اجر پر ان کو یقین نہیں ہے, اس وجہ سے جب لوگ دیکھیں گے تو جا کر کے بہت ہی بوجھ ہو کر کے نماز پڑھ لیں گے. ولا ينفقون اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتے ہیں. تو آدمی منافق وہ اصل وہ تھا جو کفر چھپائے اور اسلام ظاہر کرے, لیکن منافق کے دو اعمال ہوتے ہیں, ایک تو قلبی اعمال جس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے کہ ظاہر میں کفر ایمان ظاہر کر رہا ہے لیکن باطن میں کفر چھپائے ہوئے, تو حقیقی کا منافق اور وہ کافر ہے, لیکن منافق کے اعمال ظاہری میں سے یہ ظاہری اعمال ہیں کہ وعدہ کے خلاف کرے, جھوٹ بھی بولے, اور امانت میں خیانت کرے. تو گویا یہ نفاق عملی ہوا, عملی طور پر یہ منافق ہوا. اس کو اسلام سے خارج نہیں کہا جا سکتا, لیکن اگر کوئی شخص جس کے بارے میں معلوم ہو جائے وہ خود اعتراف کرے کہ ہم مسلمان نہیں یوں ہی ظاہر کر رہے ہیں تو یقیناً اس کو کافر کہا جائے گا, لیکن اگر ظاہر نہیں کر رہا ہے, دیکھیے عجیب ہے, اسلام اور ایمان امن سے اور سلم اور سلامتی سے مشتق ہیں, اس وجہ سے اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام ظاہر کر رہا ہے, اگر آپ کے پاس ایسے آثار بھی معلوم ایسے آثار ہیں کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے, یہ ظاہری طور پر ہے, پھر بھی آپ اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں. پھر رسول کو اللہ تعالیٰ نے خبر بھی دی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے مسلمانوں کا, یہاں تک کہ بعض مواقع پر صحابہ نے ان کے ان اعمال سے استدلال کر کے کہا یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق, اے پیارے رسول ہمیں موقع دیجیے, ہمیں اجازت دیجیے اس منافق کی گردن اڑا دیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو, اتریدون اتحبون ان یتحدث الناس, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ باتیں کرتے پھریں, ان محمد یقتل اصحابہ, محمد تو اپنے ساتھیوں کو لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں. دیکھیے یہ بھی عجیب ہے اسلام کی, ظاہر بھی کیا پیارے رسول کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے بتایا, لیکن آپ نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا, لیکن بعض حالات میں جہاں کی واضح طور پر کفر ظاہر ہو جائے تو ان پر پھر حد جاری کی جائے گی, اور لیکن یہ ہے کہ کفر کا حکم اسی وقت لگایا جائے گا جبکہ نواقض اسلام کی واضح چیز لے کے آئیں. پیارے رسول نے ان کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا, یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا راس المنافقین تھا, اس کی وفات پر ان کے لڑکے حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے, اپنے باپ کی محبت میں انہوں نے پیارے رسول سے ایک التجا کی کہ اللہ کے رسول میرے باپ دفن ہو رہے ہیں, کافر تھے, وہی باپ جنہوں نے کہا تھا جب مدینے میں سنا خیبر کے راستے سے واپسی پہ کچھ باتیں ہو گئی تھیں انصار اور مہاجرین میں, تو کہا کہ دیکھو تم لوگوں کی مثال اور ہم ان مسلمانوں کی مثال ایسے ہی ہے, سم جو کلبت یت باغ, یہ مثال دی اس نے, کتے کو بھوکا رکھو تو تمہارے پیچھے چڑھے گا, سمن کلبک یا کلر، اپنے کتے کو خوب کھلاؤ موٹا کرو تمہیں کو کھائے گا، ان کی مثال ایسے ہو گئی. پھر کہا لئی رجانا الى المدینہ لئی خرجن الاعز منہ الاذل، مدینہ پہنچ کر کے پھر دیکھا جائے گا یہ ان ذلیلوں کو ہم نکال کر کے باہر پھینک دیں گے. اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے سے خبر دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. پیارے رسول نے حضرت عبداللہ بن ابی کے لڑکے عبداللہ مسلمان تھے، ان کے سامنے یہ بیان کیا کہ اس طرح کہا ہے، اور صحابی حضرت زید بن ارقم نے آ کر کے بیان کیا کہ میں نے سنا اس طرح کہا ہے. آ کر کے مدینے کے راستے میں آگے کھڑے ہو گئے اور کہا واللہ، اپنے باپ کے سامنے تلوار کھینچ کر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ دیکھو جب تک پیارے رسول تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، مدینے میں داخل ہونے کا موقع تمہیں نہیں دیں گے، ہم قتل کر دیں گے تم کو. اپنے باپ کو نہیں داخل ہونے دیا، کہا جب تک پیارے رسول تمہیں مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے تم داخل نہیں ہو سکتے ہو. تو ایسے حالات بھی ان منافقین کے ساتھ گزرے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے پیارے رسول کی رحمت شفقت اور حکمت عملی اللہ کی طرف سے تھی. جب ان کی وفات ہوئی تو یہی عبداللہ جو قتل کرنا چاہتے تھے پیارے رسول کی محبت میں، ان کو پیارے رسول کے پاس آئے باپ کی محبت میں، کہا اللہ کے رسول آپ اپنا کرتا مبارک دے دیجئے، اس میں ان کو دفن کر دیا گیا. یہاں تک کہ لحد میں ڈال بھی چکے تھے، روایت میں آتا ہے پیارے رسول نے نکلوایا اور اپنا کرتا ان کو پہنا دیا. بیٹے کا دل رکھنے کے لیے اللہ اکبر، پیارے رسول کی رحمت اور شفقت. تو یہ منافقین تھے، منافق اعتقادی طور پر کافر تھے، ظاہر اسلام کرتے تھے، اور نفق اعمال کے طور پر یا عملی نفاق